क्या रूस और जर्मनी यूरोप को जंग से बचा लेंगे? एशिया टाइम्स बैंकॉक।
बेलारूस ने नेटो में शमूलियत का इकदाम कर दिया है। इस तरह बाल्टिक से बहरे अस्वद तक एक नई दीवार बर्लिन अमेरिका ने तामीर कर दी है जो कीव से गुजरेगी। यूक्रेन भी नेटो में शमूलियत के लिए पर तोड़ रहा है और इसका मतलब यह है कि नेटो बल्कि अमेरिका ने रूस के मगरबी बॉर्डर पर अपने कदम जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। वॉशिंगटन ने ऐलान किया है कि वो यूरोप में अपने मजीद फौजी तैनात कर रहा है जो फौजी मशकों में और जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होंगे। रूस की मुमकिन जारहियत की बातें की जा रही हैं और यूक्रेन की तरह बाल्टिक की रियासतों और पोलैंड को भी इसी जारहियत का खौफ दिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि बाहमी यकीनी तबाही यानी अमरीका रूस न्यूक्लियाई जंग के बाद की मुमकिन सूरत हाल एक बार फिर मौजूद बहस बन रही है। अमरीकियों को इस बात पर ताज्जुब है कि अमरीका यूरोप के दिफा के लिए क्यों इतना बेचैन है जबकि खुद यूरोप का GDP अमरीका से ज्यादा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिर्फ GDP से जंग नहीं जीती जा सकती।
मास्को ने वाजे कर दिया है कि रूस जरूरत पड़ने पर हर मुमकिन हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस के पास अमेरिका नेटो के हमलों को नाकाम बनाने के लिए S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हथियारों और फौजी साजो सामान की बहस दरकिनार, इस वक्त रूस चीन इत्तेहाद यूरो एशिया तारीख में बड़ी गहरी तब्दीली कर रहा है। चीन बड़ी खामोशी से सैटेलाइटों पर काम कर रहा है और ऐसे सैटेलाइट जो मिसाइलों को निशाना बना सकते हों। इसी तरह ऐसी आबदोजें जो बड़ी खामोशी के साथ अमेरिका के बहरी बेड़ों के करीब पहुंच सकें और उन्हें कहीं किसी राडार पर दिखाया भी ना जा सके। चीन अपनी सारी तैयारियां अमेरिका की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए अंजाम दे रहा है। बहरहाल अब भी मौजूदा धमाका खैज हालात को काबू में करने के रास्ते मौजूद हैं और वो अक्लो मंतिक की जंग का रास्ता है।
ये रास्ता आसान है। वो रास्ता ये है कि जो कुछ स्टालिन ने किया था उसे खत्म कर दिया जाए। स्टालिन ने दूसरी आलमी जंग के मौके पर मशरकी प्रोशिया को जर्मनी से अलग कर दिया था। पोलैंड का मशरकी हिस्सा उससे अलग करके यूक्रेन में मिला दिया था। मशरकी यूक्रेन रूस का हिस्सा था। ये रूस का हिस्सा है, इसे लेनिन ने यूक्रेन को दिया था। बिना भरी मशरकी प्रोशिया को जर्मनी को लौटा दिया जाए, पोलैंड का मशरकी हिस्सा उसे वापस दे दिया जाए और मशरकी यूक्रेन और क्रीमिया को रूस के हवाले कर दिया जाए। इस तरह हर किसी को उसका हिस्सा मिल जाएगा। अब न तो स्टालिन रह गया है और न ही वो सरहदें रह गई हैं। इसी को चीन ट्रिपल फतह वाली सूरत हाल का नाम देता है। अब गेंद जर्मनी के पाले में है। अब ये मशरकी प्रोशियन अवाम की जिम्मेदारी है कि अंगेला मर्केल के सामने हकायक रखें। अब देखना यह है कि मर्केल इस पैगाम को कबूल करती हैं या नहीं। मुजाहरा करने वालों के कत्ल और माली बदउनवानी से हुस्नी मुबारक बरी, मायूसी का माहौल अल-कुद्सुल अरबी लंदन।
मिस्र में अदालत के इस फैसले ने, जिसकी कोई नजीर नहीं है, दसियों लाख आवाम और अहम शख्सियात को मबहूत कर दिया। मिस्री अदालत ने माजून मिस्री सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को कत्ल किए जाने के इल्जामात को खारिज कर दिया और हुस्नी मुबारक को माली बदउनवानी के इल्जामात से भी बरी कर दिया। मगर 86 साल हुस्नी मुबारक, जिन्हें सन 2011 के इंकलाब की वजह से इख्तदार से बेदखल होना पड़ा था, जेल में ही रहेंगे। इंकलाबी तहरीक के दौरान सैकड़ों मुजाहिरीन के कत्ल के इल्जामात हुस्नी मुबारक की गर्दन पर थे। अदालत ने मुबारक को माली बदउनवानी और इसराइल के इंतहाई कम कीमत पर गैस फरोख्त करने के इल्जामात से भी बरी करार दिया। मुबारक सदारती महलों से मौसूम बदउनवानी के एक और मामले में 3 साल कैद की सजा पूरी करने के लिए जेल में ही रहेंगे।
अदालत का फैसला आने से पहले फौज की बख्तर बंद गाड़ियों ने तहरीर स्क्वायर को बंद कर दिया, जहां 18 दिनों तक चले एहतजाज के नतीजे में हुस्नी मुबारक की 30 साल हुकूमत का खात्मा हो गया था। इनकलाब की तहरीक के सरगर्म अफराद का कहना है कि इस फैसले से उन्हें सख्त मायूसी हुई है। अब इनकलाब बाकी नहीं रहा, मुबारक बरी हो गया और इनकलाब को जेल हो गई। ये सवाल अवाम में गश्त कर रहा है कि अगर हुस्नी मुबारक और उनके वजीर दाखला बरी करार पा गए تو سینکڑوں مظاہرین کے قتل عام کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح بہت سے افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مبارک بری کر دیے گئے تو محمد مرسی تو بالکل ہی بے گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے حسنی مبارک کے جرائم کے دسویں حصے کا بھی ارتکاب نہیں کیا ہے۔
عدالت کا فیصلہ سننے کے لیے انقلابی تحریک کے شہدا کے اہل خانہ بھی آئے تھے۔ وہ اپنے نونہالوں کے قاتل کے خلاف فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ بہت سے لوگ تو بالکل ہی سویرے سے آ گئے تھے، مگر ان سب پر اس وقت سوگ چھا گیا جب فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ لوگ سر جھکائے ہوئے واپس گئے۔ دوسری جانب حسنی مبارک کے حامیوں نے اس فیصلے کا زبردست جوش و خروش کے ساتھ خیمہ دم کیا۔ مبارک کے حامیوں نے بعد میں اسپتال کے سامنے جا کر جشن منایا، جہاں مبارک کو قیدی کے طور پر رکھا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ انقلاب کے حامیوں اور قتل ہو جانے والے مظاہرین کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ اللہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے۔
کتنا کامیاب سارک سربراہی اجلاس، عالمی سہارا ہندوستان۔
جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کا دو روزہ سربراہی اجلاس ہند پاک لیڈران کی آنکھ میچولی کے درمیان بالآخر ختم ہو گیا۔ اجلاس کے پہلے دن ماحول میں جو مایوسی تھی اور وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان سلام و کلام نہ ہونے کے سبب جو کشیدگی تھی، وہ دوسرے روز کم تو ہوئی۔ اور نا امیدی کے درمیان ایک حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ دونوں لیڈروں نے کم از کم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ اس کے علاوہ تمام رکن ملک بجلی کی شرکت کے معاہدے پر دستخط کے لیے رضامند ہوئے، اور کسی حد تک یہ اجلاس مکمل ناکامی سے بچ گیا۔ حالانکہ امید کی جا رہی ہے سارک لیڈر ریل، موٹر اور بجلی کے شعبے میں معاہدوں پر رضامند ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی طرف سے پیش کی گئی کہ معاہدوں کی تجویز پر سوائے پاکستان کے تمام رکن ممالک متفق بھی تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارک ضابطے کے تحت کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک طے نہیں پا سکتا جب تک تمام رکن ممالک اس کی حمایت نہ کریں۔
سارک جنوب ایشیائی ممالک کی تنظیم ہے، اور اگر اس کے رکن ممالک اپنے آپسی اختلافات بھلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے یقینی طور پر ایشیا
کے منظرنامے کو بدلا جا سکتا ہے اور رکن ممالک کے آپسی تعاون سے ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ہندوستان کی جانب سے جن تین شعبوں میں معاہدے کی کوشش کی گئی وہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان سارک کے تمام ممالک کے ساتھ آپسی تعاون بڑھانے اور تجارتی رشتوں کو فروغ دینے کا حامی ہے۔ ریل، موٹر اور بجلی کے شعبوں میں اگر تمام ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کا اتفاق ہو جاتا تو اس سے آپسی تجارتی رشتوں کے فروغ کے لیے نئے امکانات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان کے اعتراض کے سبب ایسا نہیں ہو سکا۔ ہرچند پاکستان اس کا سبب اپنے داخلی امور کو بتاتا ہے، لیکن ہے پاک تعلقات کی کشیدگی کو اس کی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بجلی کے شعبے میں شراکت کا معاہدہ اس اجلاس کی واحد حصولیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے سے تمام ممالک کے مشترکہ گریڈ کے ذریعے اپنے بجلی کے بحران کو کم سکیں گے۔
اس وقت پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں ایشیا کا رول کافی اہم ہو گیا ہے۔ سار جیسی تنظیم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کے رکن ممالک آپس اختلافات بھلا دیتے ہیں اور آپس کے سفارتی رشتوں کے ساتھ ساتھ تجارتی اور کاروباری رشتوں کو فروغ دینے کی قسمیں بڑھتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس پورے خطے کی ترقی کو رفتار ملے گی بلکہ عالمی برادری کے ساتھ بھی سارک ممالک کے تجارتی رشتوں کو فروغ دینے کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارک ممالک کی مشترکہ معیشت دنیا کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ممالک دو طرفہ تنازعات کو آپسی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے سنجیدہ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے نہ صرف ہند پاک بلکہ باقی ممالک میں سے بھی بیشتر کسی نہ کسی دو طرفہ تنازع کے سبب سارک کی کامیابی کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلط منظر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دمشق میں دہشت گردی کے خلاف کانفرنس اڑی ہوتے ہیں۔
دمشق میں شام کی اظہاروں کی میزبانی میں دہشت گردی کے خلاف ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ اس دو روزہ کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، سعودی عرب، کویت اور ایران سمیت دنیا کے 80 ملکوں کی حریت پسند شخصیات شریک ہوئیں۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحتی نے اس کانفرنس کے پہلے روز اپنے خطاب میں تاکید کے ساتھ کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک دوسرے سے مربوط دو حقائق ہیں اور اس رسی کو کاٹے جانے کی ضرورت ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک بیماری کی مانند پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے اور یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا متحدہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی دو ایسے موضوع ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ چند سال سے علاقے کے بعض ملکوں میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ البتہ داعش کے نام سے اس وقت جو دہشت گردی سامنے آئی ہے وہ بعض حلقوں کے مطابق مغرب اور علاقے کے بعض قدامت پسند عرب ملکوں کے درمیان ہونے والے معاملے اور ساز باز کا نتیجہ ہے، جیسا کہ تیس کے وزیر داخلہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ بعض عرب ثروت مندوں نے دہشت گردی کی مالی مدد کی ہے۔
مغرب اور علاقے کے بعض عرب ملکوں نے ان ملکوں کا سیاسی نظام تبدیل کرنے کے لیے جو صہیونیت کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود رہے گزشتہ چند برسوں کے دوران دہشت گرد گروہوں کو وجود میں لانے کے علاوہ ان کی بھرپور ہمہ جہتی مدد کی ہے، مگر اب یہی گروہ خود ان کے لیے وبال جان بن گئے ہیں، جیسا کہ اب یورپ اور امریکہ بھی داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف حملوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ داعش جیسے انتہا پسند اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کی تشکیل کا مقصد ہی سامراجی ملکوں اور یہاں کے صہیونی حکومت کی خدمت کرنا ہے۔ بعض سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ علاقے کے عرب ملکوں میں اسلامی بیداری کی بڑھتی ہوئی لہر سے خائف ہو کر یورپ اور امریکہ نے اسلام کے نام پر ایسے تکفیری انتہا پسند گروہ تشکیل دیے ہیں جو اسلام و فوبیا کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلامی بیداری سے رائے عامہ کو منحرف کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔
ہاں، یہ چند برسوں کی تبدیلیوں پر نگاہ ڈالنے سے اس نقطے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلامی بیداری استبداد، امریکہ اور اس سے وابستگی کے خلاف ایک اہم تحریک تھی، مگر یہ انتہا پسند تکفیری گروہ میدان میں اتر آئے تاکہ بعض عرب ملکوں میں بد امنی، خانہ جنگی اور برادر کشی کا بازار گھڑ کر کے اس تحریک کا رخ موڑ دیں۔ اس وقت لیبیا کی مالی شمالی افریقہ کے بعض ملکوں میں شدید بحران اور لڑائی جاری ہے، ایک ایسی لڑائی کے جس میں ایک طرف داعش اور انصار الشریعہ جیسے دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ مصر میں بھی سینا کے علاقے میں شدید بحران جاری ہے جو داعش اور انصار بیت المقدس نے پیدا کیا ہے۔ شام و عراق میں بھی داعش نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں اندرونی اور مذہبی جنگ کی آگ بھڑکائی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ مغربی مالک ان گروہوں کے خلاف جنگ کی بات کر رہے ہیں جو ان گروہوں کی مالی مدد اور انہیں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مہم سے متعلق مغرب کا نعرہ صرف ایک ہتھ کنڈا بنا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی جانب سے پہلے داعش کی حمایت ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ طور پر ان دہشت گرد گروہوں کی بنیاد کا خاتمہ کر دیا جائے جو پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے۔ جنرل راحیل شریف کا دورہ امریکہ اور سیاسی بحران، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان سمیت علاقائی اور عالمی سطح پر منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ منظرنامہ جمہوریت کے لیے سازگار نہیں، کیونکہ منتخب حکمرانوں کے مقابلے میں فیصلے کی طاقت سیکیورٹی اداروں کو حاصل ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں سیکیورٹی اداروں کا اپنے ممالک کے سیاسی نظام میں اثر و نفوذ بھی خاصا بڑھ گیا ہے۔ پاکستان میں ایک عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک میں سیاسی نظام مضبوط ہو گیا ہے اور فوج کے کردار کو کافی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ملکوں میں فوجی مداخلتوں کا دور گزر گیا، لیکن عملاً صورتحال بہت مختلف نظر آتی ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے ہیں، اور بالخصوص وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک دوسرے کے بارے میں بد اعتمادی بھی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ دونوں فریق اس جنگ میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن نتائج اور حکمت عملی کے حوالے سے دونوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان بدستور افغانستان اور بھارت میں دخل اندازی کر کے وہاں دہشت گردی اور دہشت گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن یہ کوئی نیا الزام نہیں، امریکی حکومت، میڈیا اور وہاں کے پالیسی ساز ادارے اسی طرح کی رپورٹیں دیتے رہتے ہیں۔
جنرل راحیل شریف کا دورہ بنیادی طور پر اعتماد کی بحالی کے لیے تھا۔ راحیل شریف کو اپنے اس دورے میں امریکہ میں اس بنیادی نقطے پر زور دینا تھا کہ پاکستان اس وقت داخلی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت مرکوز کیے ہوئے ہے۔ البتہ آرمی چیف کو اس دورے میں پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز کے انٹرویو سے بہت دکھ ہوا ہوگا کہ انہوں نے ایک غلط موقع پر ایسی بات کہہ دی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ سرتاج عزیز کے بقول ان کا یہ بیان ماضی کے پس منظر میں تھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ بیان وزیر اعظم کی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق تھا۔ کیونکہ جس انداز سے امریکہ میں آرمی چیف کو پذیرائی ملی ہے وہ وزیر اعظم کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ آرمی چیف نے امریکہ کو یہ بھی باور کروایا ہوگا کہ ہمیں اگر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے زیادہ فوجی امداد کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ فوجی سربراہ کے دورے امریکہ کے بعد کیا پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اول تو یہ بات اب کافی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور اس کے فیصلوں میں فوجی قیادت کی اہمیت ملک کے اندر اور باہر بڑھ گئی ہے۔ حکومت کے لیے یہ بات پریشان کن ہوگی کہ عالمی برادری میں جو پذیرائی فوج کو مل رہی ہے اس کا براہ راست اثر ملک کی داخلی سیاست میں حکومت کی کمزوری کی صورت میں سامنے آئے گا۔ حکومت پہلے ہی دھرنا سیاست اور عمران خان کے جلسوں کی وجہ سے دفاعی پوزیشن پر کھڑی ہے۔ بہت سے لوگ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ فوج نے دھرنا سیاست کا فائدہ اٹھا کر حکومت کو کمزور پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس میں اب عالمی اور علاقائی سیاست میں فوج کا کردار بڑھ رہا ہے، اس لیے اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں فوج اور زیادہ مضبوط طریقے سے ملک کی سیاست کے اہم فیصلوں میں شریک ہوگی، جس سے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔